کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی. السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9, بھارت میں 9:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ترکی پر آذربائیجان میں جہادی بھیجنے کا الزام لگاتے ہوئے مغربی ملکوں کے فوجی اتحاد نیٹو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ترکی سے جواب طلبی کرے. بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں جمعے کو یورپی ملکوں کے رہنماؤں کے اجلاس کے بعد بات کرتے ہوئے فرانسیسی صدر نے کہا کہ ترکی نے سرخ لکیر عبور کر لی ہے جو ناقابل قبول ہے. صدر میکرون نے ترکی پر الزام لگایا ہے کہ انہیں ملنے والی خفیہ اطلاعات کے مطابق شام کے شہر حلب سے 300 جہادیوں کا ایک گروپ ترکی کے راستے آذربائیجان میں داخل ہو گیا ہے. فرانسیسی صدر نے دعویٰ کیا کہ یہ جہادی جانے پہچانے ہیں اور ان کی شناخت کر لی گئی ہے. ان کے بقول وہ آئندہ چند روز میں اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان سے رابطہ کریں گے. اس سے قبل صدر ایمانوئل میکرون آذربائیجان کے حق میں ترکی کے بیانات کو تباہ کن اور خطرناک قرار دے چکے ہیں. فرانسیسی صدر نے کہا کہ وہ نیٹو کے تمام رکن ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ترکی کے رویے پر اس سے جواب طلبی کریں. ان کے بقول فرانس یہ چاہتا ہے کہ ترکی اپنے اقدام کی وضاحت کرے. اجلاس کے دوران یورپی یونین کے رہنماؤں نے قبرص کی سمندری حدود میں ترکی کی جانب سے قدرتی گیس کے لیے ڈرلنگ کرنے کے معاملے پر دھمکی دی کہ ترکی پر پابندیاں لگ سکتی ہیں. پاکستان نے ان خبروں کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی فوج آرمینیا کے خلاف آذربائیجان کی حمایت میں لڑائی میں شامل ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے جمعے کو جاری ایک بیان میں کہا کہ پاکستانی فوج کے آذربائیجان کے ساتھ مل کر آرمینیا کے خلاف لڑائی میں حصہ لینے سے متعلق رپورٹس بے بنیاد ہیں. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ناگورنو کاراباخ کے معاملے پر جاری جھڑپوں پر تشویش ہے. پاکستان کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جھڑپوں میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جن میں فوجی اہلکاروں کے علاوہ عام شہری بھی شامل ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے جس کے بعد دونوں قرنطینہ میں چلے گئے ہیں. صدر ٹرمپ نے جمعے کو اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ ان کا اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے جس کے بعد وہ فوری طور پر قرنطینہ میں چلے گئے ہیں. ان کے بقول وہ اس مرحلے سے آسانی سے گزر جائیں گے. امریکی صدر کا کورونا ٹیسٹ ایسے موقع پر مثبت آیا ہے جب وہ انتخابی مہم کے سلسلے میں جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں. منگل کو انہوں نے ریاست اوہایو میں پہلے صدارتی مباحثے میں شرکت کی تھی جس کے بعد بدھ کو صدر ٹرمپ نے منیسوٹا میں انتخابی ریلی سے خطاب بھی کیا تھا. صدر ٹرمپ نے جمعے کو اپنا ٹیسٹ مثبت آنے سے 2 قبل ایک ٹویٹ میں بتایا تھا کہ ان کی مشیر ہوپ ہکس کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے جس کے بعد انہوں نے ٹیسٹ کروایا ہے جس کے نتیجے کے وہ منتظر ہیں. ہوپ ہکس صدر ٹرمپ کی نہایت قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتی ہیں اور وہ ان کی مشیر کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہی ہیں. صدر ٹرمپ کے اس ٹویٹ کے جواب میں نائب صدر مائک پینس نے ٹویٹ کیا کہ کیرن اور میں اپنے پیارے دوستوں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کو محبت بھری پرخلوص دعائیں بھیج رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم امریکہ بھر میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ساتھ ان کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. صدر ٹرمپ کے معالج نیوی کمانڈر ڈاکٹر شان کانلی کے مطابق صدر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ قرنطینہ کے دوران وائٹ ہاؤس میں ہی رہیں گے. ڈاکٹر شان کانلی کے مطابق وائٹ ہاؤس کی میڈیکل ٹیم صدر ٹرمپ کی دیکھ بھال کرے گی. ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے ایک ٹویٹ میں اپنے اور اپنی اہلیہ کی طرف سے صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیا کو کورونا وائرس سے جلد صحت یابی اور نیک خواہشات کا پیغام بھیجا ہے. ڈیموکریٹک نائب صدارتی امیدوار کاملا ہیریس نے بھی اپنے شوہر کی طرف سے اور اپنی طرف سے جو بائیڈن کے ساتھ شامل ہوتے ہوئے صدر ٹرمپ اور میلانیا ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات اور جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس خبر سے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جس کے بعد دونوں نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جمعے کے روز اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ ان کا اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کا کرونا ٹیسٹ مثبت رہا، جس کے بعد وہ فوری طور پر قرنطینہ میں چلے گئے ہیں۔ ان کے بقول وہ اس مرحلے سے بآسانی گزر جائیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ جمعے کے روز اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں عمران خان نے کہا کہ وہ صدر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کی جلد صحت یابی کے لیے دعاگو ہیں۔ تفصیلی رپورٹ تھوڑی دیر میں سنیے گا۔ پاکستان نے ان خبروں کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے، جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی فوج آرمینیا کے خلاف آذربائیجان کی حمایت میں لڑائی میں شامل ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے جمعے کو جاری ایک بیان میں کہا کہ پاکستانی فوج کے آذربائیجان کے ساتھ مل کر آرمینیا کے خلاف لڑائی میں حصہ لینے سے متعلق رپورٹیں بے بنیاد ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ناگورنو کاراباخ کے معاملے پر جاری جھڑپوں پر تشویش ہے۔ پاکستان کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جھڑپوں میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں فوجی اہلکاروں کے علاوہ عام شہری بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد سے تھوڑی دیر میں محمد جلیل کی رپورٹ پیش کریں گے۔ افغانستان کی اعلی قومی مصالحتی کاؤنسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ انہوں نے پاکستانی قیادت سے کہا ہے کہ وہ طالبان پر اپنا تمام اثر و رسوخ استعمال کریں تاکہ امن کے عمل کو مدد مل سکے۔ عبداللہ عبداللہ پاکستان کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد واپس افغانستان روانہ ہو گئے۔ اس دورے کے دوران انہوں نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی۔ وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم نے ان سے تفصیلی بات کی ہے۔ اس انٹرویو کی تفصیل بھی آج کے پروگرام میں شامل ہے، کچھ دیر میں پیش کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کے اغوا اور جبری گمشدگیوں میں ان کی حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں۔ پاکستان کا میڈیا اس وقت دنیا کا سب سے آزاد میڈیا ہے، کیونکہ ان کی حکومت کو کھلے عام تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے لاپتہ افراد کے ایک کیس کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ جس کا پیارا غائب ہو جائے اور ریاست کے ہم میں سے کسی نے اٹھایا ہے تو شرمندگی ہوتی ہے۔ لاپتہ افراد کے لیے قائم کمیشن کے مطابق گزشتہ ماہ ستمبر میں ملک میں لاپتہ افراد کی تعداد میں مزید 34 افراد کا اضافہ ہوا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں کچھ دیر کے بعد۔ بھارت نے پاکستان سے نقل مکانی کر کے بھارت آنے والے ایک ہندو خاندان کے 11 افراد کی راجستھان کے جودھ پور میں پراسرار موت پر اسلام آباد میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے پر نکتہ چینی کی ہے اور الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان بھارت مخالف اپنے پروپیگنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اس واقعے کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ خود کو ہندو برادری ہونے کا دعویٰ کرنے والوں نے حال ہی میں اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ترجمان کے مطابق مذکورہ اموات کی وجہ زہریلے مادے کا استعمال تھا اور اس واقعے کی تفصیلی جانچ کی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ 8 اگست کو پیش آیا تھا۔ مزید تفصیل نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سریواستو نے آن لائن پریس بریفنگ میں کہا کہ متاثرہ خاندان ہندوؤں کی بھیل برادری سے تعلق رکھتا تھا اور طویل مدتی ویزے پر پاکستان کے صوبہ سندھ سے 2015 میں بھارت آیا تھا۔ یہ خاندان جودھ پور کے لودتا گاؤں کے کھیت میں، جو کہ اس نے 6 ماہ قبل کاشتکاری کے لیے کرائے پر لیا تھا، رہائش پذیر تھا۔ پاکستانی ہائی کمیشن نے ایک مکتوب کے ذریعے اس واقعہ سے متعلق میڈیا رپورٹوں اور دیگر تفصیلات کی تصدیق کی درخواست کی تھی۔ ہم نے متعلقہ انتظامیہ سے حقائق معلوم کر کے اس کی تفصیلات ہائی کمیشن کو 15 اگست کو بتا دی تھیں۔ جب ان سے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے ہونے والے احتجاجی مظاہرے سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہائی کمیشن اور اس کے عملے کی سیکورٹی کی ذمہ داری پاکستانی انتظامیہ کی ہے۔ مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے پریسیڈنٹ پروفیسر اختر الواسے نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان یا کسی بھی ملک سے بھارت آنے والوں کو تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔
میں نے ایک بات کہی تھی کہ جو پاکستان سے ہندو اپنی مرضی اور منشا سے ہندوستان میں آئے ہیں آفیت کی تلاش میں یا بہتر زندگی کی تلاش میں, انہیں ہمیں شہریت دینی چاہیے اور ان کی پوری ہر طرح کی مدد کرنی چاہیے. اور یہ چونکہ ہندوستان کی جو ہمیشہ کی یعنی کئی ہزار سال کی تاریخی روایت یہ ہے کہ ہم یہاں پر آنے والے جو ہیں جو بھی ضرورت مند ہیں ان کا استقبال کرتے رہے ہیں اور ان کی مدد کرتے رہے ہیں.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ متاثرہ خاندان کے ساتھ ساتھ سبھی کو انصاف ملنا چاہیے. مظاہرہ کرنا پاکستانی شہریوں کا جمہوری حق ہے, لیکن ان کے بقول ایسے مظاہرے بھارت کو بدنام کرنے کے لیے کرائے بھی جا سکتے ہیں. انسانی حقوق کی ایک تنظیم فورم فار سول رائٹس کے چیئرپرسن سید منصور آغا نے کہا کہ مذکورہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے.
کسی فیملی کے 11 آدمی ایک ساتھ مر گئے اور ان کی موت اس طریقے سے واقع ہو کہ اس کے اسباب کبھی پتہ نہ چلے, یہ ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے. یہ بات اس سے الگ ہے کہ وہ ہندوستانی تھے یا پاکستانی تھے یا مائگریٹ تھے, وہ انسان تھے اور ان کے ساتھ میں سب کو ہمدردی ہونی چاہیے, پاکستان کے ہندوؤں کو نہیں دیں, پاکستان کے مسلمانوں کو, ہندوستان کے ہندوؤں کو, ہندوستان کے مسلمانوں کو, سب کو اس فیملی کے ساتھ میں ہمدردی ہونی چاہیے.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ لاشوں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے واقعہ کے کافی دنوں بعد مظاہرہ ہونے پر سوال اٹھایا اور پورا اسرار اموات کی کوریج نہ کرنے پر بھارتی میڈیا پر شدید نکتہ چینی بھی کی. یاد رہے کہ پاکستان ہندو کونسل کے صدر اور ایم این اے ڈاکٹر رمیش کمار وانکوانی کی قیادت میں ہندو برادری کے لوگوں نے متاثرہ خاندان کے افراد کے ساتھ 24 ستمبر کو اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ کیا تھا. مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ مذکورہ 11 ہندوؤں کو بھارت کی سیکرٹ سروس نے زہر دیا تھا. ڈاکٹر وانکوانی نے 2 روزہ احتجاج کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ وہ بھارت میں 11 ہندوؤں کے مبینہ قتل کے خلاف عالمی عدالت انصاف سے رجوع کریں گے. انہوں نے اس سلسلے میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات بھی کی ہے. پاکستان نے ایک بھارتی سفارتکار کو طلب کر کے اس واقعہ پر اپنی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ مذکورہ واقعہ کے وقت وہاں موجود رہنے والے ایک ہندو ورکر سے ملنے کا موقع دیا جائے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کے اغوا اور جبری گمشدگیوں میں ان کی حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں. پاکستان کا میڈیا اس وقت دنیا کا سب سے آزاد میڈیا ہے کیونکہ ان کی حکومت کو کھلے عام تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے لاپتہ افراد کے ایک کیس کے دوران ریمارکس دیے کہ جس کا پیارا غائب ہو جائے اور ریاست کہے ہم میں سے کسی نے اٹھایا ہے تو شرمندگی ہوتی ہے. لاپتہ افراد کے لیے قائم کمیشن کے مطابق گزشتہ ماہ ستمبر میں ملک میں لاپتہ افراد کی تعداد میں مزید 34 افراد کا اضافہ ہوا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے نجی ٹی وی چینل سما نیوز کے پروگرام میں انٹرویو کے دوران صحافی متی اللہ جان کے اغوا اور جبری گمشدگی بارے جواب دیتے ہوئے کہا کہ متی اللہ جان کے معاملے پر ہماری حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں تھا, اس سے ہمیں کیا فائدہ ملا اور وہ ہمیں کیا نقصان پہنچا رہے تھے کہ ہم اغوا کرتے یا کسی اور کو اغوا کریں. انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں معلوم کہ ان کو کن افراد نے اغوا کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا. متی اللہ جان کے اغوا میں کسی صورت میری حکومت کا ہاتھ نہیں تھا اور میری حکومت کوئی بھی ایسی چیز نہیں کر سکتی. وزیراعظم کا بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب 31 اگست تک پاکستان میں لاپتہ افراد کی فہرست میں 34 افراد کا اضافہ ہوا ہے. لاپتہ افراد کمیشن نے ستمبر کے دوران لاپتہ افراد سے متعلق 76 کیسز نمٹائے ہیں. کمیشن اعلامیہ کے مطابق 31 اگست تک کمیشن کے پاس 6752 کیسز کی تحقیقات جاری تھی, جبکہ مزید 34 نئے کیس موصول ہوئے ہیں, جس سے کیسز کی مجموعی تعداد بڑھ کر 6786 ہو گئی ہے. ایچ آر سی بی کے چیئرپرسن ڈاکٹر مہدی حسن کہتے ہیں کہ ریاست کو جبری گمشدگیوں کے حوالے سے علم ہے اور انہیں اس پر جواب دینا چاہیے.
نہیں ہے کہ ریاست کو علم نہیں ہے, کیونکہ مسنگ پرسن کی زیادہ تعداد جو ہے وہ ریاست کے ہی بعض اداروں کے پاس ہیں اور اس لیے ان کے پاس ہیں. مسنگ اس لیے ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ جو الزامات ہیں وہ عدالت میں شاید ثابت نہ کر سکے.
پاکستان میں جبری گمشدگیاں یا لاپتہ افراد میں سر فہرست صوبہ بلوچستان ہے, گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے کوئٹہ رجسٹری میں پانچ افراد کی گمشدگی سے متعلق کیس کی سماعت کی اور پولیس کو لاپتہ ہونے والے افراد کو بازیاب کر کے دو ہفتوں میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا. دوران سماعت چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ لاپتہ افراد کے مقدمہ درج کرانے کے لیے لواحقین پولیس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ساجد محمود مسنگ پرسن کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اتھر منلا نے ریمارکس دیے کہ جبری گمشدگی سے مراد ریاست کے کچھ لوگ ہی لوگوں کو زبردستی غائب کرتے ہیں. جس کا پیارا غائب ہو جائے, ریاست کہے ہم میں سے کسی نے اٹھا لیا, تو شرمندگی ہوتی ہے. دفاعی تجزیہ کار جنرل امجد شعیب کہتے ہیں کہ ریاست پر الزام لگا دینا مسئلے کا حل نہیں, انتہا پسندی میں ملوث افراد کو بھی تلاش کرنا چاہیے.
یہاں سے گھروں سے غائب ہیں جو لوگ, وہ گھروں سے تو مسنگ ہیں لیکن وہ افغانستان سے آگے حملے کرتے ہیں یا ایران سے آگے حملے کرتے ہیں, وہ کون ہے؟ وہ بھی تو مسنگ ہے نا, گھروں میں تو نہیں رہ رہے, وہ ان کا کوئی نہ کوئی ذکر کرتا ہے. یہ جو پہلے بھی مسنگ جتنے بھی نکالے, پہلے 800 یا 1000-1200 کے قریب تھے, کوئی ملا جا کے کہ جی وہ مان بھاگ گیا ہوا ہے, چونکہ یہاں سے وہ غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں, بتاتے کوئی نہیں.
پاکستان میں جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے سے متعلق قانون سازی اب تک نہیں ہو سکی. حکومت نے وزراء پر مشتمل ایک نئی کمیٹی تشکیل دی ہے لیکن اب تک اس کے کام کا طریقہ کار طے نہیں ہو سکا. آصف علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حالیہ بیانات سے ملک کی سیاسی اور حکومتی حلقوں میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے, جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کے ایک انٹرویو نے اس بحث کو مزید پروان چڑھایا. نواز شریف نے اپنے حالیہ خطاب میں انکشاف کیا کہ پاکستان کی فوج اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے عدلیہ پر دباؤ ڈالتی ہے, جبکہ عمران خان نے الزام لگایا کہ نواز شریف بھارت کا کھیل کھیل رہے ہیں. تجزیہ کاروں کے مطابق ایسی صورتحال میں حکومت اور حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کو احتیاط سے کام لینا چاہیے. لاہور سے ضیاء مان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف نے جمعرات کے روز اپنی جماعت کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دور حکومت میں بلوچستان کی حکومت گرائی گئی تاکہ سینٹ کے انتخابات چرائے جا سکیں, جس میں اس وقت کے کور کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹنٹ جنرل آصف سلیم باجوا بھی شامل تھے. نواز شریف نے مزید کہا کہ پاکستانی خفیہ ادارے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہائی کورٹ کے ایک جج پر دباؤ ڈالنے میں ملوث تھے. جنرل فیض حمید نے ایک جج شوکت صدیقی سے کہا تھا کہ انتخابات سے قبل نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو جیل سے باہر نہ آنے دیں, کیونکہ ایسی صورت میں ان کی 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. جمعرات ہی کے روز پاکستان کے ایک نجی ٹی وی چینل سما ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ بھارت دہشت گردی کو پروان چڑھاتا ہے, وہ پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. عمران خان نے اپنے انٹرویو میں الزام لگایا کہ نواز شریف ملک سے باہر بیٹھ کر فوج کے خلاف مہم چلا رہے ہیں.
یہ بڑی ڈینجرس گیم ہو رہی ہے, یہ جو نواز شریف کھیل رہے ہیں یہ بہت ایک خطرناک پاکستان کی گیم کے خلاف گیم کھیل رہے ہیں. یہی الطاف حسین نے کھیلی تھی, ان کے پیچھے 100% میں آپ کو واضح کہتا ہوں کہ اس طرح ہندوستان اس کی پوری مدد کر رہا ہے. اس میں مجھے اگر آج کوئی کہے کہ آپ کو اپنی پاور بچانی ہے یا آپ نے NRO دینا ہے, میں کہتا ہوں میں پاور چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, میں ان کو NRO نہیں دوں گا.
حزب اختلاف کی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ عمران خان کے مینڈیٹ کو کسی سیاسی جماعت نے تسلیم نہیں کیا. لاہور میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ملک میں آئین اور بنیادی انسانی حقوق کو بحال کرنا چاہیے. عمران خان نہ تجربہ کار سیاستدان نہیں,
ووٹوں سے وہ نہیں آئے, وہ ظاہر ہے کھیل اور ایک سازش کے نتیجے میں آئے. ان کا دل کرتا سارے ان کے مخالف جیلوں میں چلے جائیں. جو مزاحمتی سیاست ہے اگر یہ گلیوں اور سڑکوں اور بازاروں پہ آ رہی ہے, اس کی ذمہ داری صرف عمران خان صاحب کے اور ان کے ساتھیوں کے عامرانہ رویے پر آئی. حکمران طبقے کا کام ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے.
تجزیہ کاروں کے مطابق جہاں تک بات ہے نواز شریف کے بیانیے کی تو وہ اس وقت بہت مقبول ہو رہا ہے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار احمد ولید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب ماضی میں نواز شریف نااہل ہو کر لاہور پہنچے تھے اور جی ٹی روڈ پر جو انہوں نے بیانیہ دیا تھا کہ مجھے کیوں نکالا, اس کے بعد سے نواز شریف کو اپنے جماعت کے اندر سے بہت زیادہ سپورٹ ملی. احمد ولید سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نے جو حالیہ باتیں کی ہیں وہ ایک ایسا بیانیہ ہے جو پہلے ڈرائنگ روم میں ہو رہا تھا. اب یہ باتیں پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ نے کر دی ہے, جس کے بعد سے عوام میں ایک تاثر جائے گا اور ایسی صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت دونوں پریشان ہیں.
حکومتی پارٹی ہے, اس کو پریشانی لاحق ہوگی کہ یہ جو ہمارا بیانیہ ہے اس سے ہٹ کر عوام جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پورا کنٹرول جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان تحریک انصاف نے ان کو دے دیا ہے, کافی کی پوزیشن بھی دے دی ہیں, جس سے عام تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کی فوج جو ہے وہ یہ حکومت چلا رہی ہے, عمران خان جو ہے ایک نئی پرائم منسٹر بنے ہوئے.
احمد ولید سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کے لیے نواز شریف کو برطانیہ سے واپس پاکستان لانا ایک مشکل کام ہے, کیونکہ ماضی میں بھی اسحاق ڈار, سلمان شہباز, حسن نواز اور حسین نواز مفرور تو قرار دیے جا چکے ہیں لیکن انہیں واپس نہیں لایا جا سکا. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان نے ان خبروں کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی فوج آرمینیا کے خلاف آذربائیجان کی حمایت میں لڑائی میں شامل ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے جمعے کو جاری ایک بیان میں کہا کہ پاکستانی فوج کے آذربائیجان کے ساتھ مل کر آرمینیا کے خلاف لڑائی میں حصہ لینے سے متعلق رپورٹیں بے بنیاد ہیں. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ناگورنو کاراباخ کے معاملے پر جاری جھڑپوں پر تشویش ہے. پاکستان کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جھڑپوں میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جن میں فوجی اہلکاروں کے علاوہ عام شہری بھی شامل ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان کو آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ناگورنو کاراباخ کے معاملے پر جاری جھڑپوں پر تشویش ہے.
Which is in line with the several unanimously adopted UN Security Council resolutions.
ترجمان زاہد حفیظ چودھری کے بقول پاکستان ناگورنو کاراباخ کے علاقے سے متعلق آذربائیجان کے موقف کی حمایت کرتا ہے جو ان کے بقول اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے عین مطابق ہے. اگرچہ پاکستان کے عام لوگوں کی اکثریت کو ناگورنو کاراباخ کے خطے اور اس سے متعلق جڑے تنازع کے بارے میں کم ہی معلوم ہے, لیکن اس کے باوجود دونوں ملکوں کا تنازع پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنا ہوا ہے, جبکہ پاکستان کے سوشل میڈیا پر آذربائیجان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے ٹرینڈز بھی چلائے جا رہے ہیں. یاد رہے کہ آذربائیجان کی آبادی کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے اور روایتی طور پر پاکستان کے اس ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. دوسری طرف آرمینیا کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات ہیں اور نہ ہی پاکستان نے اسے تسلیم کیا ہے. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری کا کہنا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان نے ناگورنو کاراباخ کے معاملے پر آذربائیجان کی حمایت کی ہے.
یہ پاکستان کی یہ روایتی پالیسی, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستان نے آذربائیجان کو سپورٹ کیا ہے. پاکستان روایتی طور پر آذربائیجان کو اس پوائنٹ پہ سپورٹ کرتا ہے اور پاکستان کے آرمینیا سے کسی قسم کے تعلقات نہیں ہیں آرمینیا کے ساتھ. لہذا اس سے پہلے بھی جب یہ تنازع کھڑا ہوا تھا اس وقت بھی پاکستان نے آذربائیجان کو سپورٹ کیا تھا, اب بھی آذربائیجان کے کلیم کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے.
تجزیہ کار حسن عسکری کے بقول ترکی بھی آذربائیجان کی حمایت کرتا آ رہا ہے اور ان کے بقول پاکستان کی جانب سے آذربائیجان کی حمایت کرنے کی ایک یہ وجہ بھی ہے.
ترکی جو ہے وہ آذربائیجان کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اور باقی جو ہے اس کی وجہ سے یہ سچویشن جو ہے وہاں ٹینٹ رہی ہے. کوشش ان کی یہی رہی کہ یہ معاملہ بڑھے نہ اور بڑا عرصہ یہ خاموشی رہی ہے اور اب جا کے اس سے کچھ دن پہلے واقعہ ہوا اور اب پھر کوئی بڑی جنگ ہمیں اس وقت نظر آتی ہے.
واضح رہے کہ سوویت یونین سے علیحدگی کے بعد آذربائیجان نے جب آزادی کا اعلان کیا تھا تو پاکستان ترکی کے بعد 1991 میں آذربائیجان کو تسلیم کرنے والا دوسرا ملک ہے. تاہم بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے آذربائیجان کی حمایت کی ایک وجہ ان کے بقول جغرافیائی صورتحال بھی ہے.
لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ مسلم فیکٹر اس حوالے کو یہ اتنا بڑا ایشو ہے پاکستان کی پوزیشن کا آذربائیجان کے ساتھ. ہاں البتہ ایک پوزیشن ہے جس پہ پاکستان آذربائیجان کے ساتھ اپنی سپورٹ کا اظہار کر سکتا ہے, وہ ہے کنیکٹیوٹی کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے کیسپین کے تھرو بہت سارے روٹس پہ سی پیک کے حوالے سے بھی سوچا جا رہا ہے اور پلانس بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیسیکلی اسٹینڈ جو ہے وہ ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے آذربائیجان کے ساتھ.
یاد رہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان متنازع علاقے ناگورنو کاراباخ پر جھڑپیں ہو رہی ہیں. یہ علاقہ آذربائیجان کی حدود میں واقع ہے لیکن اس کا انتظام آرمینیائی نسل کے لوگوں کے پاس ہے جنہیں آرمینیا کی حکومت کا تعاون بھی حاصل ہے. یاد رہے کہ 1980 کی دہائی میں سوویت یونین کے خاتمے پر ناگورنو کاراباخ کی مقامی پارلیمان نے اس علاقے کی آرمینیا میں شمولیت کے حق میں ووٹ دیا تھا، لیکن آذربائیجان نے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان متعدد بار جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور کی ایک عدالت کے احاطے میں زیر حراست خاتون کو اس وقت چور نے گولی مار دی جس وقت وہ عدالت میں پیشی بھگتنے کے بعد باہر نکل رہی تھی۔ قتل ہونے والی خاتون ایک رشتہ دار لڑکی کے اغوا میں مبینہ طور پر ملوث تھی اور اسی وجہ سے اس کے شوہر کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ 29 جولائی کو پشاور ہی کی ایک عدالت کے اندر توہین رسالت کے مقدمے میں زیر حراست ملزم کو بھی گولی مار دی گئی تھی۔ احاطہ عدالت میں قتل کی ان وارداتوں نے عام لوگوں کے علاوہ وکلا کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور میں زیر حراست ایک خاتون کو شوہر نے ضلعی عدالتوں کے احاطے میں جمعے کے روز گولی مار کر قتل کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ گولی لگنے سے صدب نامی خاتون شدید زخمی ہوئی، جس کو فوری طور پر پہلے ہری پور اور بعد میں ایبٹ آباد کے ایک اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسی۔ ہری پور تھانہ سٹی کی پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ صدب نامی خاتون کو اس وقت شوہر نے گولی مار دی جس وقت وہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت سے باہر آ رہی تھی۔ خاتون کا پولیس اہلکاروں کے بقول شوہر کے ساتھ کوئی گھریلو تنازع تھا۔ ہری پور کی سینئر صحافی ملک اقبال نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتی ہوئے کہا،
یہ لڑکی جو ہے اغوا کے کیس میں جیل میں باندھے ہے، تو یہ آج پیشی پر آئی ہوئی تھی عدالت میں۔ عدالت کے کمرے سے باہر نکلی ہے تو آگے خاون کھڑا تھا، اس نے اس کو فائرنگ کی ہے اور یہ جان بھاگ۔
خواتین کے خلاف تشدد بالخصوص قتل کے واقعات پر افسوس کا اظہار کرتی ہوئی عورت فاؤنڈیشن کی سائمہ منیر کا کہنا ہے،
خیبر پختونخوا میں اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو تقریباً کوئی 40 کے قریب کیسز ایسے ہیں، مطلب یہ ایک محتاط اندازہ ہے ہمارا کہ کوئی اتنے ہیں جس میں عورتوں کو غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا میں ایک دوسری بات ہے، وہ یہ ہے یہاں سے آپ کو عورتوں کے خودکشی کے واقعات زیادہ ملتے ہیں۔ اچھا اگر ان خودکشی کے واقعات کو تھوڑا سا ذرا سیریسلی انویسٹیگیٹ کیا جائے تو اس میں سے بھی بہت سارے خودکشی کے واقعات، بیسیکلی یہ بھی آنر کلنگ ہے۔
پچھلے 29 جولائی کو شاور کی ایڈیشنل اینڈ سیشن جج کی عدالت میں توہین رسالت کے مقدمے میں زیر حراست ملزم کو ایک لڑکے نے فائر کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ ماضی میں گھریلو، مالی اور دیگر خاندانی تنازعات میں ملوث افراد ایک دوسرے کے خلاف عدالتوں میں پیشی کے بعد اسی قسم کے ہلاکت خیز حملے سڑکوں اور راستوں میں کر رہے تھے، مگر اب یہ سلسلہ پچھلے کئی مہینوں سے عدالتوں کے احاطے میں شروع ہو گیا ہے، جس سے عام لوگوں کے علاوہ وکلا بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر خالد انور ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
ایز اے لائر اور ایز اے ایک عام بندے کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ سیکیورٹی لیپس ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ دن پہلے میری میٹنگ تھی آئی جی صاحب سے اور سی سی پی او صاحب، اور میں نے واضح الفاظ میں ان کو کہا، میں نے کہا دیکھیے پشاور ہائی کورٹ میں اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں سیکیورٹی جو آپ لوگوں کی ہے اس سے بالکل میں مطمئن نہیں ہوں۔
پشاور سینٹرل پولیس کے عہدیداروں اور ضلع پولیس آفیسر ہری پور سے اس واقعہ اور پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر کے بیان پر موقف لینے کے لیے کئی ایک رابطے بے سود نکلے۔ خالد انور کا کہنا ہے کہ انہوں نے آئندہ ہفتے خیبر پختونخوا کے انسپکٹر جنرل پولیس کو پشاور ہائی کورٹ بار روم آنے اور وکلا کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس ملاقات میں ان کی کوشش ہوگی کہ صوبے بھر کی عدالتوں میں سیکورٹی انتظامات کو بہتر بنانے کے لیے مشورے دیے جائے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
طالبان ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قیام امن سے متعلق امریکہ کے اعلیٰ ترین مذاکرات کار زلمے خلیلزاد نے طالبان کے نائب سربراہ ملا عبد الغنی برادر اور طالبان کے اعلیٰ ترین مذاکرات کار مولوی عبد الحکیم سے دوحہ میں کل رات ملاقات کی۔ دوحہ میں طالبان کے دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے کہا کہ دونوں فریقوں نے امریکہ طالبان امن سمجھوتے پر عمل درآمد اور بین الافغان مذاکرات کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ اسی دوران عدم تشدد کے عالمی دن کے موقع پر افغانستان میں انسانی حقوق سے متعلق متعلق آزاد کمیشن نے افغانستان میں جنگ بندی کی اپیل کی ہے. کمیشن نے ایک ٹویٹ میں افغانستان میں متحارب گروہوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فوراً فائر بندی پر عمل کریں اور امن سمجھوتے کے لیے بات چیت جاری رکھیں. عدم تشدد کے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے بھی دنیا بھر میں جنگ بندی کا مطالبہ دہرایا ہے. جیسا کہ آپ کو ہم نے خبروں کے آغاز میں بتایا، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جس کے بعد دونوں نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے. اسد نذیر تفصیل بتاتے ہیں.
صدر ٹرمپ نے جمعے کو اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں بتایا کہ ان کا اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جس کے بعد وہ فوری طور پر قرنطینہ میں چلے گئے ہیں. ان کے بقول وہ اس مرحلے سے آسانی سے گزر جائیں گے. امریکی صدر کا کرونا ٹیسٹ ایسے موقع پر مثبت آیا ہے جب وہ انتخابی مہم کے سلسلے میں جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں. منگل کو انہوں نے ریاست اوہائیو میں پہلے صدارتی مباحثے میں شرکت کی تھی، جس کے بعد بدھ کو صدر ٹرمپ نے مینیسوٹا میں انتخابی ریلی سے بھی خطاب کیا تھا. صدر ٹرمپ نے جمعے کو اپنا ٹیسٹ مثبت آنے سے متعلق ٹویٹ سے دو گھنٹے قبل ایک ٹویٹ میں بتایا تھا کہ ان کی مشیر ہوپ ہکس کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جس کے بعد انہوں نے بھی ٹیسٹ کرایا ہے جس کے نتیجے کے وہ منتظر ہیں. ہوپ ہکس صدر ٹرمپ کی نہایت قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتی ہیں اور وہ ان کی مشیر کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہی ہیں. ہکس نے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ منگل کو صدارتی مباحثے کے لیے صدر ٹرمپ کے ہمراہ ریاست اوہائیو کا سفر کیا تھا اور بدھ کو منیسوٹا میں صدارتی مہم کے سلسلے میں ہونے والی ایک ریلی میں بھی شرکت کی تھی. ریلی میں شرکت کے بعد جب ہوپ ہکس کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا تو ان میں وائرس کی تشخیص ہوئی، جس کے بعد صدر ٹرمپ اور خاتون اول کا بھی ٹیسٹ کیا گیا. صدر ٹرمپ کے معالج نیوی کمانڈر ڈاکٹر شان کونلے کے مطابق صدر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ قرنطینہ کے دوران وائٹ ہاؤس میں ہی رہیں گے. انہوں نے صحافیوں کو رات تقریباً ایک بجے جاری کیے گئے میمو میں بتایا کہ جمعرات کی شام کو صدر ٹرمپ کا کرونا ٹیسٹ مثبت ہونے کی تصدیق ہوئی تھی. ڈاکٹر شان کونلے کے مطابق وائٹ ہاؤس کی میڈیکل ٹیم صدر ٹرمپ کی دیکھ بھال کرے گی. انہوں نے کہا کہ ملک کے طبی ماہرین اور اداروں کی فراہم کردہ سپورٹ کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں، تاہم ڈاکٹر کونلے نے یہ وضاحت نہیں کی کہ وائٹ ہاؤس کو کس قسم کی معاونت فراہم کی گئی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. جمعے کو اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں عمران خان نے کہا کہ وہ صدر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اس وقت جبکہ امریکہ کے صدارتی انتخاب میں محض ایک ماہ سے کچھ زیادہ کا وقت رہ گیا ہے، امریکی صدر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ان کا اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے اور وہ قرنطینہ میں چلے گئے ہیں. صدر ٹرمپ کی اس ٹویٹ کے جواب میں نائب صدر مائک پینس نے ٹویٹ کیا کہ کیرن اور میں اپنے پیارے دوستوں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کو محبت بھری پرخلوص دعائیں بھیج رہے ہیں. ہم امریکہ بھر میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ساتھ ان کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. یہ بات واضح نہیں کہ اس صورتحال سے صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کس حد تک متاثر ہو سکتی ہے، تاہم فی الحال انہوں نے انتخابی ریلیوں سے خطاب کرنے اور فنڈ ریزنگ کے لیے سفر کا ارادہ ترک کر دیا ہے. وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کروشیا جاتے ہوئے اپنے جہاز میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں اور کووڈ 19 سے متاثر نہیں. انہوں نے کہا کہ وہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ کراتے رہتے ہیں. وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس موقع پر کہا کہ ہم صدر ٹرمپ اور خاتون اول کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. صدر ٹرمپ کی کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی اطلاعات کے باعث عالمی منڈیوں میں مندی کا رجحان دیکھا گیا. ٹیکساس سے ڈیموکریٹک کانگریس من ہواکن کاسٹرو نے ایک ٹویٹ میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ محض صدر ٹرمپ کی صحت سے متعلق معاملہ نہیں بلکہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. امریکہ میں شہری حقوق کے رہنما جیسی جیکسن نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ دعاگو ہیں کہ صدر ٹرمپ اور خاتون اول پر اس وائرس کے شدید اثرات نہ ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم سب کو صدر ٹرمپ اور خاتون اول کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کرنا چاہیے. ادھر دنیا میں آن لائن خرید و فروخت کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سر فہرست امیزون نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے اب تک اس کے 19,800 سے زائد ملازمین کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ چکا ہے. امریکی کمپنی امیزون نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس کے 13,70,000 فرنٹ لائن ملازمین عالمی وبا کا شکار ہوئے ہیں. امیزون کے بقول اس کے ملازمین میں بیماری کا تناسب اندازوں سے کم رہا ہے. کمپنی نے یہ اعداد و شمار ایسے موقع پر ظاہر کیے جب کمپنی کے لاجسٹک سینٹرز کے بعض ملازمین نے کمپنی کی جانب سے وبا سے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات اور کمپنی کی جانب سے اعداد و شمار ظاہر کرنے میں پسو پیش پر تنقید کی. امیزون کے مطابق کمپنی نے اپنی 650 سائٹس پر کورونا ٹیسٹ کی تعداد بڑھا کر یومیہ 50,000 کر دی. کمپنی نے ایک بلاگ پوسٹ میں لکھا ہے کہ عالمی وبا کے بحران کی ابتدا سے ہی ہم اپنے ملازمین کو کورونا سے مسلسل آگاہ کرتے آئے ہیں اور کسی سائٹ پر کیس سامنے آنے کی صورت میں ملازمین کو اس سے متعلق نوٹیفیکیشن کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے. کمپنی نے کہا کہ اگر امیزون کے کارکنوں میں کرونا سے متاثر ہونے کی شرح عام امریکی آبادی کے تناسب کے برابر ہوتی تو متاثرہ ملازمین کی تعداد 33,000 سے زیادہ ہو جاتی. کرونا وائرس کی وبا کے دوران زیادہ تر کاروباروں کو آمدنی میں کمی کا سامنا ہے، لیکن امیزون کی آن لائن خرید و فروخت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. ترکی میں جمعرات سے سوشل میڈیا سے متعلق نئے قوانین کا نفاذ کر دیا گیا، جس کے ساتھ ہی ملک میں فیس بک اور ٹویٹر کے بند ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا. عائشہ خالد تفصیل بتاتی ہیں.
ترکی میں جمعرات سے سوشل میڈیا سے متعلق نئے قوانین کا نفاذ ہو گیا ہے، جس کے ساتھ ہی ملک میں فیس بک اور ٹویٹر کے بند ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے. رواں برس جولائی میں منظور ہونے والے قانون کے تحت ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جن کے صارفین کی تعداد 10,00,000 سے زائد ہے، انہیں ترکی میں لازمی دفاتر کھولنا ہوں گے. دفاتر نہ کھولنے والے سوشل پلیٹ فارمز کو اشتہارات پر پابندی، 4 کروڑ لیرا جرمانہ اور بینڈ وتھ میں 90% کمی کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے یہ پلیٹ فارمز استعمال کے قابل نہیں رہیں گے. نئے قانون کے تحت سوشل میڈیا کمپنیز مقامی عدالتوں کے فیصلے کے تحت متنازع مواد کو 48 گھنٹوں میں ہٹانے کی پابند ہوں گی. جمعرات سے ترکی میں نافذ العمل قانون کے تحت سوشل میڈیا کمپنیز کو صارفین کا ڈیٹا مقامی طور پر اسٹور کرنے کے اقدامات بھی کرنا ہوں گے. ٹویٹر نے گزشتہ برس ترکی، جاپان اور روس کو ایسے ممالک قرار دیا تھا جہاں سے سب سے زیادہ پوسٹ ہٹائے جانے کی درخواستیں موصول ہوتی ہیں. خبر رساں ادارے اے ایف پی نے ترکی میں نئے قوانین کی پاسداری سے متعلق جاننے کے لیے ٹویٹر اور فیس بک انتظامیہ سے رابطہ کیا، تاہم دونوں پلیٹ فارمز نے اس بارے میں تبصرے سے گریز کیا. ترکی میں سوشل میڈیا پابندیوں پر ٹویٹ کرتے ہوئے فیس بک ہیومن رائٹس آفیسر این لیون نے کہا ہے کہ ترکی کے نئے سوشل میڈیا قوانین سے انسانی حقوق کے بارے میں تحفظات پیدا ہوئے ہیں اور ترکی کا یہ غیر معمولی اقدام ہے. رازداری حقوق کے ایک علمبردار نے کہا ہے کہ ترکی نے 2019 میں 4,08,000 ویب سائٹس، 40,000 ٹویٹس، 10,000 یوٹیوب ویڈیوز اور 6,200 فیس بک پوسٹ کو بلاک کیا تھا. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر پابندی پہلے ہی سے اتنی سخت تھی تو تصور کریں یکم نومبر کو نئے قانون کے نفاذ کے بعد اس کی کیا صورتحال ہوگی. سوشل میڈیا سے متعلق نئے قوانین صدر رجب طیب اردوان کی حکمران جماعت اے کے پی نے پارلیمنٹ میں پیش کیے تھے. ترکی کی حکومت نے اپوزیشن کے حامی اخبارات اور ٹی وی چینلز کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیا ہے. ٹویٹر پر 1,07,00,000 فالوورز رکھنے والے ترک صدر نے سوشل میڈیا کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کا ہمیشہ کھل کر اظہار کیا ہے. انہوں نے 2014 میں تمام پلیٹ فارمز کو ختم کرنے کی دھمکی دی تھی اور الیکشن سے قبل کچھ وقت کے لیے ٹویٹر اور یوٹیوب بند کر دیے تھے.
برطانیہ کے ایک ڈسٹرکٹ جج ونیسا برائٹسر نے کہا ہے کہ وہ وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کو امریکہ کی تحویل میں دینے یا نہ دینے کا فیصلہ 4 جنوری کو سنائیں گی. جج برائٹسر نے تقریباً 4 ہفتوں کی سماعت کے بعد یہ اعلان کیا. امریکہ نے آسٹریلوی نژاد اسانج کو جاسوسی کے 17 اور کمپیوٹر کے غلط استعمال کے 1 الزام پر حوالگی کے لیے درخواست کر رکھی ہے. ان الزامات کا تعلق وکی لیکس کے 2010 اور 2011 میں ہزاروں کی تعداد میں خفیہ مراسلوں کی اشاعت سے ہے، جن میں سے بیشتر افغانستان اور عراق کے بارے میں تھے. مظاہرین کا ایک گروپ اسانج کی حمایت میں عدالت کے باہر جمع ہوا. عدالتی کارروائی ختم ہونے کے بعد اسانج کی منگیتر اسٹیلا مورس نے اسانج کی رہائی پر زور دیا. وکی لیکس کی ایک ایڈیٹر کرسٹن ہافسن نے کہا کہ اسانج کو امریکہ کی تحویل میں دینا ہم سب کے لیے تاریکی کی طرح کا ہوگا. اسانج کے وکلا انہیں امریکہ کی تحویل میں دینے کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے الزامات کو سیاسی محرکات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں اور یہ کہ یہ ان کی ذہنی صحت کے لیے بھی خطرہ ہے. امریکہ کی نمائندگی کرنے والے وکلا کہتے ہیں کہ بیشتر دلائل کا تعلق مقدمے کی کارروائی کے دوران اٹھائے جانے والے معاملات سے ہے، جس کا حوالگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور جاپان کی فضائی کمپنی جاپان ایئر لائنز نے کہا ہے کہ وہ دوران پرواز اپنے طیاروں میں اعلانات کرنے سے قبل مروجہ الفاظ لیڈیز اینڈ جنٹلمن یعنی خواتین و حضرات کو ترک کر رہی ہے اور اس کی بجائے مسافروں کو متوجہ کرنے کے لیے ہیلو ایوری ون کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے. اسد اللہ خالد تفصیل بیان کرتے ہیں.
فضائی کمپنی کا کہنا ہے کہ اس تبدیلی کا مقصد جنس کی بنیاد پر عورت اور مرد کی تخصیص ختم کر کے برابری کی حیثیت کو متعارف کرانا ہے. جاپان کی فضائی کمپنیاں دوران پرواز اپنے اعلانات انگریزی اور جاپانی زبان میں کرتی ہیں، تاہم جاپانی زبان کے اعلانات میں یہ الفاظ تبدیل نہیں کیے جا رہے، کیونکہ جاپانی میں عورت اور مرد کو متوجہ کرنے کے لیے پہلے سے ہی ایک ہی طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جاپان میں ایئر لائنز اور ریلوے نظام میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین کی جگہ ہیلو ایوری ون کے الفاظ پہلی بار پیر کے روز سنے گئے۔ جاپان ایئر لائنز کے ترجمان مارک موریموتو نے منگل کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ طیارے کے اندر اور ایئرپورٹ پر مسافروں کو متوجہ کرنے کے لیے ایسے الفاظ سے گریز کیا جائے گا جس سے جنس کا فرق ظاہر ہو۔ اس کی بجائے جمعرات سے تمام مسافر متوجہ ہوں یا ہیلو ایوری ون جیسے الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ عورت اور مرد کی برابری کی جانب جاپان ایئر لائن کا یہ چھوٹا سا قدم ایک ایسے ملک میں ٹوکن کی حیثیت رکھتا ہے جس کا معاشرہ قدامت پسندانہ اقدار پر استوار ہے اور جہاں کے قانون ساز اس کے باوجود ہم جنس پرستوں کو شادی کی اجازت دینے سے ہچکچا رہے ہیں، جبکہ عوام میں اس اقدام کے لیے واضح حمایت موجود ہے۔ کچھ عرصہ قبل کیے گئے ایک سروے سے ظاہر ہوا تھا کہ جاپان میں 60 سال یا اس سے کم عمر افراد میں ایک ہی جنس میں شادی کے لیے تقریباً 80% حمایت موجود ہے۔ ہیلو ایوری ون کہہ کر مخاطب کرنے سے نہ صرف مرد اور عورت کے درمیان صنفی بنیادوں پر کسی تخصیص کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے بلکہ مخنث افراد سے مخاطب ہونے کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے۔
خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ افغانستان کی اعلیٰ قومی مصالحتی کاؤنسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ انہوں نے پاکستانی قیادت سے کہا کہ وہ طالبان پر اپنا تمام اثر و رسوخ استعمال کریں تاکہ امن عمل کو مدد مل سکے۔ عبداللہ عبداللہ پاکستان کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد واپس افغانستان چلے گئے۔ اس دورے کے دوران انہوں نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی۔ وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم نے ان سے تفصیلی بات کی ہے۔ اس انٹرویو کی تفصیل پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
وائس آف امریکہ کو خصوصی انٹرویو کے دوران ان ملاقاتوں کا احوال بتاتے ہوئے عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کے دوران انہوں نے امن کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو عملی جامہ پہنانے پر تبادلہ خیال کیا جو دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ ان کے بقول، میرے خیال میں پاکستان کی سیاسی قیادت، فوج اور دیگر ادارے ایک صفحے پر ہیں۔ انہوں نے افغانستان میں جاری امن مذاکرات کی حمایت کا پیغام بھیجا ہے جو افغانستان کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے افغان امن عمل میں کردار کے بعد یہ ضروری تھا کہ میں پاکستان کا دورہ کروں۔ عبداللہ عبداللہ گزشتہ دور حکومت میں جب افغانستان کے چیف ایگزیکٹو تھے تو انہوں نے پاکستان کے دورے کی دعوت کو کئی بار رد کیا تھا۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت اور طالبان ایک میز پر بیٹھ کر مذاکرات کر رہے ہیں، حالات کے بدلاؤ نے ان کے ذہن کو بدل دیا ہے۔ عبداللہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ افغانستان سمیت اس خطے میں اور دنیا بھر میں امن کی جانب کوششوں میں اضافہ ہوا ہے، مگر اس دوران بڑھتے ہوئے تشدد کی وجہ سے ان کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ رواں برس فروری کے آخر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور دوسرے مرحلے میں فریقین کے درمیان بین الافغان مذاکرات بھی شروع ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حال ہی میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ بین الافغان مذاکرات کی افتتاحی تقریب میں ایران کے کسی نمائندے کی عدم موجودگی سے متعلق بات کرتے ہوئے عبداللہ عبداللہ نے بتایا کہ امریکہ کے ساتھ جاری کشمکش کی وجہ سے ایران نے دوحہ میں ہونے والی امن مذاکرات کی تقریب میں شرکت نہیں کی۔ ان کے بقول ایران کو بھی تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی، لیکن اس وقت ایران کی امریکہ کے ساتھ کشیدگی میں شدت آ گئی ہے اور اس طرح کی صورتحال بعض اوقات آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ ایران افغان امن مذاکرات کے حق میں ہے اور وہ افغانستان کا ایسا ہمسایہ ہے جو لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی بھی کر رہا ہے۔ انہوں نے اس امن سے بھی اتفاق کیا کہ ایران کے افغانستان سے متعلق جائز خدشات اور مفادات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے مختلف طالبان گروہوں کے ساتھ تعلقات کا مذاکرات کے دوران فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے افغانستان میں امن کے لیے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے واشنگٹن ڈی سی سے تعلق رکھنے والے ایک ریسرچ گروپ یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کو بتایا کہ پچھلے ہفتے افغان امن مذاکرات میں ایران کی جانب سے تعاون میں اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات آڑے آ رہے تھے۔ زلمے خلیلزاد کے مطابق ایران امریکہ کو افغانستان میں پھنسائے رکھنے کی پالیسی پر گامزن ہے اور ایسا وہ اس وقت تک کرنا چاہتا ہے جب تک امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہو جائے۔ ایران نے اپنے سرکاری خبر رسائی ادارے اسلامی جمہوریہ نیوز ایجنسی کے ذریعے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ افغان امن مذاکرات کا حامی ہے۔ وائس آف امریکہ کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے عبداللہ عبداللہ نے ان خدشات کی نفی کی کہ افغانستان کی حکومت مذاکرات کے سلسلے میں تقسیم کا شکار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ افغان سیاسی قیادت بہت سے گروہوں پر مشتمل ہے اور ان لوگوں نے پچھلے دو عشروں سے جمہوریت پر عمل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام افغان قیادت امن مذاکرات کے حق میں ہیں اور اس سلسلے میں ان کے مابین اختلافات کی نوعیت تکنیکی ہے۔ عبداللہ عبداللہ کے بقول اگر امریکہ افغانستان سے اپنی تمام فوج واپس بلا لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا اثر یقیناً ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم ہی ہیں جنہیں مل کر افغان تنازع کا کوئی حل نکالنا ہے تاکہ ہم ساتھ مل کر امن سے رہ سکیں اور ہمارے شہریوں کو کوئی خطرہ باقی نہ رہے، نہ ہی ہمارے ہمسایوں کو اور نہ ہی تمام بین الاقوامی برادری کو۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سعودی حکومت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس کی معیشت دوسری چوتھائی میں گزشتہ سال اسی مدت کے مقابلے میں 7% سکڑی ہے اور بے روزگاری کی سطح بھی ریکارڈ اونچی ہے۔ اس خطے میں سعودی عرب کے سیاسی اثر و رسوخ اور بشمول پاکستان خطے کے بقیہ ملکوں کی معیشتوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہی جاننے کے لیے ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے مشرق وسطی امور کے ماہر لاہور کے ایف سی کالج یونیورسٹی کے ڈاکٹر فاروق حسنات اور شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی کے ڈاکٹر ظفر بخاری سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے، وہی پیش کر رہے ہیں۔
ڈاکٹر فاروق حسنات، جو سعودی عرب کے سرکاری اعداد و شمار جاری ہوئے ہیں ان کے مطابق وہ سعودی اکانومی 7% تک سکڑ رہی ہے اور انمپلائمنٹ بھی وہاں بڑھ رہا ہے۔ سعودی اکانومی کا شرنک ہونا کیا معنی رکھتا ہے ریجن کے لیے اور پاکستان جیسے کنٹریز کے لیے جہاں سے لوگ جا کر امپلائمنٹ حاصل کرتے تھے اور ان ملکوں کی معیشت کو سہارا ملتا تھا؟
اس میں دو چیزیں دیکھنے والی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تیل کی جو قیمتیں کم ہوئیں کووڈ کی وجہ سے اور ان کا جو ایکسپورٹ انہوں نے کوشش کی اس کو ایکسپورٹ زیادہ کرنے کی جبکہ ڈیمانڈ نہیں تھا، لیکن اور یہ تیل $30 بیرل بھی بکا اپریل کے مہینے میں اور اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ جب تک $80 بیرل نہیں ہوگا اس وقت تک سعودی عرب کی جو اقتصادی حالت ہے وہ کسی طرح بھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ اور انمپلائمنٹ کا یہ حال ہے کہ تقریباً 16% انمپلائمنٹ ہے جو آج تک تاریخ میں اس سے بڑی نہیں ہو رہی جب سے یہ تیل نکلا ہے، اور جو پاورٹی لائن ہے اس کے قریب بھی بہت سے سعودی رہ رہے ہیں۔ دوسری وجہ ہے اس کا ایم پی ایس کا بے تحاشا خرچہ کرنا اور ایسی چیزوں پہ خرچہ کرنا جو کہ کوئی بالکل کوئی سمجھ نہیں اس کی آتی کہ یہ پایا تکمیل تک بھی چیز پہنچے گی یا نہیں۔ مثال کے طور پہ نیوم نام کا ایک شہر کا اعلان کیا گیا چند مہینے پہلے بنانے کا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ $500 بلین اس پہ خرچ ہوں گے جس میں فلائنگ کارز بھی ہوں گی، ہزاروں روبوٹس ہوں گے۔ ابھی حال ہی میں دو کتابیں آئیں، ایک کا نام ہے ایم پی ایس دا رائز آف پاور آف محمد بن سلمان، یہ بین کوبرٹ نے لکھی ہے جو کہ نیو یارک ٹائمز میں ہمیں لکھتے رہتے ہیں بہت زیادہ، اور اسی طرح دوسری کی ایک کتاب بھی آئی ہے جو کہ اسی موضوع پہ بات کر رہی ہے، بلڈ اینڈ آئل اس کا نام ہے، محمد بن سلمان روتھلیس کویسٹ فار گلوبل پاور۔ یہ ایسے کوئی یہ عام آدمیوں نے نہیں لکھی، یہ بہت جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے یہ لکھی، اور اس میں بھی انہوں نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے سارا کہ بہت اخراجات ایم پی ایس کے
کے بے شمار اخراجات ہیں اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے پچھلے دو ہفتے ہی ہوئے ہیں اس میں دو ایک جماعتیں بنی ہیں, ایک کا نام ہے نیشنل اسمبلی پارٹی ڈان, اس کا شارٹ اس کا ڈیموکریسی فار عرب ورلڈ ناؤ, یہ دونوں یہی بات کر رہے ہیں اور یہ ہے ایکسپیکٹریٹس ہیں, سعودی ایکسپیکٹریٹس ہیں جو لندن میں یا امریکہ میں رہ رہے ہیں یا برٹن میں رہ رہے ہیں, تو ان کا یہی کہنا ہے اگر آپ ان کا مینیفیسٹو دیکھیے تو یہی ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب تیل کی وجہ سے اوپر جانے کی بجائے یہ نیچے آنا شروع ہو گیا ہے اور بلینز آف ڈالرز کے آرمز کے آرڈر کر دیے گئے ہیں کہ ہمیں اسلحہ ہم نے لینا ہے, ایون نیوکلیئر ری ایکٹر کی بات ہو رہی ہے. اب آپ نے یہ بات کی کہ پاکستان کا کیا اس کا ہوگا, ہمارے تو مزدور زیادہ وہاں ہیں, اگر پاکستان میں ایک ڈیولپمنٹ کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ مزدور جو ہیں وہ یہاں پہ ان کو کام نہیں ملے گا, کیونکہ یہ ایک متھ زیادہ بنی ہوئی ہے کہ ایکسپیکٹریٹس ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اس کو بوسٹ ملتی ہے. اگر وائٹ کالر کو اور بلو کالر کو چھوڑ دیں تو بہت بھاری میجورٹی 90% سے زیادہ تو بالکل وہ مزدور لوگ ہیں جو کہ اتنا وہ نہیں لیتے, اتنا وہ نہیں کماتے کہ جس سے پاکستان کی اکانومی کو کوئی بہت زیادہ فائدہ ہو.
سعودیز کا جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے ریجن میں خاص طور پر, کیا اس کو بھی کوئی نقصان پہنچے گا؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے پیسے خرچ نہیں کر سکیں گے جیسے پہلے کرتے تھے.
دیکھیے اس میں جو ریجن کی بات ہے اس میں پیسوں کے علاوہ بھی اور ایلیمنٹس تھے, مثال کے طور پر انہوں نے سیریا میں کوئی اچھی پرفارمنس نہیں کی بلکہ پھر وڈرا کرنا پڑا, اس سے بھی زیادہ یمن میں, چونکہ یمن میں تو یہ ہمیں یاد ہے سب کو کہ کہا گیا تھا کہ یہ دو تین ہفتے کی بات ہے اور ہم پورا اس پہ کنٹرول لے لیں, 8 سال ہو گئے ہیں ابھی تک کنٹرول وہاں پہ تو بہت دور کی بات ہے, وہاں پہ وہ حالات اچھے نہیں ہیں ملٹیرلی بھی, تو اس لیے اوور سٹریچ اگر آپ اپنے فوج کو کریں اور فوج میں اتنی صلاحیت نہ ہو تو اس سے بھی پھر ایک تاثر یہی جاتا ہے کہ ایک تو پیسے کی بات ہے, دوسری جو کیپیبلٹی ہے اس میں بھی بہت سی کمزوریاں آ گئی ہیں.
ڈاکٹر فاروق اسناد بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر ظفر بخاری جو سعودی عرب کی اکانومی کے بارے میں اطلاعات ہیں, اس کے سیاسی اور اقتصادی مضمرات کیا ہوں گے آپ کے خیال میں ریجن پر اور خود ان کے لیے؟
اچھا اب اس میں سعودی عرب کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ان کی جو میجر انکم کے دو سورسز ہیں ابھی بھی اور تھے, ایک تو تھا جو حج اور عمرے کے پیکجز ہوتے تھے اس کے اندر ان کی کافی انکم ہوتی تھی, اور وہ جو حج اور عمرے کا پیکج تھا وہ اس سال تقریباً سمجھے کہ نان ایگزسٹنس رہا, تو اس کی وجہ سے ایک تو جو ان کی اوور آل جس میں سروس انڈسٹری اور جو ان کی انکم ہوتی تھی وہ ایک تو ڈراپ ہوئی ہے. دوسرا جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ کروڈ آئل کی پرائسز جو تھیں وہ تقریباً جا کے ٹھہر گئی ہیں اراؤنڈ $40 پر بیرل, اور ان کا جو ایکسپینس ریشو تھا بیفور پینڈیمک کروڈ آئل کے اوپر وہ تھا $80 پر بیرل کے حساب سے, سعودی عرب اپنے ایکسپینسز جو تھے یا ان کے ایکسپینس ریشو وہ ایگزٹ کرتی تھی, تو اب جب کروڈ آئل کی پرائسز 40 پہ آ گئیں تو ان کے لیے وہ بھی ان ایکسپینسز کو میٹ کرنا بھی جو ہے وہ خاصا ڈیفیکلٹ ہوا ہے.
سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب کی یہ جو اکنامک شرنکنگ ہے اس سے خود اس کا جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے ریجن میں کیا وہ متاثر ہوگا اس سے؟
سعودی عرب کا یقیناً اس سے متاثر ہوگا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم فگرز کو دیکھتے ہیں تو ابھی تک جو تھی 2018 کی فگرز اویلیبل تھیں, 2018 کے حساب سے سعودی عرب کی جو اس وقت جب کہ بوم پر تھا آئل پروڈکشن سب کچھ, اس وقت ان کی اکانومی تھی 1.7 trillion تھی, جبکہ اسی وقت 2018 سے اگر ہم کمپیئر کریں تو تقریباً ان سے ڈبل تھی 2.18 trillion dollars, اور ایران کی باوجود اس کے کہ تمام سینکشنز کے باوجود بھی کلوز ٹو سعودی عربیہ تھی 1.6 trillion بیکاز آف دیئر آئل امپورٹس ٹو چائنا اینڈ انڈیا, تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے کہ سعودی عرب کے جو میں سمجھتا ہوں اکانومسٹ ہیں یا ان کے جو پلانر ہیں ان کو خاص طور پہ ابھی فوکس کرنا پڑے گا کہ ان کو تھوڑا سا ڈائیورسیفائی کرنا پڑے گا اپنے اوور آل اکانومی کو, لیکن اس سے یہ ضرور ہوگا کہ آپ کا جو یہ پوائنٹ ہے کہ ان کی اس سے ان کی جو ایک سافٹ پاور تھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ملٹری پاور تو ظاہر ہے وہ نہیں ہے, تو وہ جو ایک پاور تھی ایک اپنا کہ جس کی بیس پر کہ یہ سروائیو کرتے تھے, اس میں نو ڈاؤٹ کہ اس میں آئل کا آج بھی بہت بڑی امپورٹنس ہے اس کی. لیکن آئل کے ساتھ ساتھ جو دنیا میں ایک نئی چیز خاص طور پہ چائنا نے جو پروف کیا ہے وہ ہے مینوفیکچرنگ اور انڈسٹریل انفراسٹرکچر. تو اگر سعودی عرب نے اس پہ توجہ نہ دی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئی اکانومیز جو اٹھی ہیں عرب, جس طریقے سے چائنا ایمرج ہوا ہے خاص طور پہ, تو اس سے یہ ضرور ہے کہ اس سے ریجن کے اندر ان کا انفلوئنس جو ہے وہ یقیناً کم ہوگا.
یہ تھے ڈاکٹر ظفر بخاری, قمر عباس چافری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
بیلاروس میں حکام 9 اگست کو ہونے والے جعلی صدارتی انتخابات کے معاملے پر ملک بھر میں احتجاج کے رد عمل میں بدستور انٹرنیٹ کی رسائی میں خلل ڈال رہے ہیں اور آن لائن مواد کو محدود کر رہے ہیں. نتیجتاً امریکہ نے 35 دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر ایک بیان جاری کیا ہے جس میں الیگزینڈر لیوکاشنکو کی حکومت کی جانب سے انٹرنیٹ کی جاری جزوی اور مکمل بندش کی مذمت کی گئی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ بندشوں اور غیر منصفانہ انداز میں انٹرنیٹ کی سروسز میں روک لگانے یا انہیں فلٹر کرنے سے پرامن اجتماع اور اظہار رائے اور اجتماع کی آزادیوں کے حقوق کو غیر منصفانہ طور پر محدود کر دیا جاتا ہے. پابندیوں کے اقدامات اور اپوزیشن امیدواروں کے خلاف ڈرانے دھمکانے کی کارروائیاں اور بیلاروس کے پرامن شہریوں اور صحافیوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں, حراستیں اور سوشل میڈیا اور رابطوں کے دوسرے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سمیت انٹرنیٹ تک رسائی کو محدود کرنے کی کارروائیوں سے شہریوں کی آزادیوں پر مزید زد پڑتی ہے. امریکہ اور اس کے اتحادی بیلاروس کے جرات مندانہ لوگوں کے ساتھ بدستور کھڑے رہیں گے جو ان جابرانہ اقدامات کے باوجود آواز بلند کر رہے ہیں. یہ بات قابل توجہ ہے کہ انصاف اور محاسبے کے مطالبے میں خواتین ایک مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ جعلی انتخابات کے بعد سے ہر سنیچر کو خواتین پرامن مظاہرے کرتی ہیں جن میں ہزاروں عورتیں شرکت کرتی ہیں اور تشدد کی مذمت کرتے ہوئے لیوکاشنکا پر زور دیتی ہیں کہ وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائیں. انٹرنیٹ تک شہریوں کی رسائی عام شہری آزادی کا لازمی حصہ ہے. حکومت کو انٹرنیٹ کے رابطے میں رکھنا یا رکاوٹ نہیں پیدا کرنا چاہیے, اس لیے کہ بندشوں سے اکثر انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کو زخم پہنچتی ہے جن میں پرامن اجتماع اور اظہار رائے کی آزادی شامل ہے جو ایک جمہوری معاشرے کی بنیاد ہے. انٹرنیٹ کی بندش سے اس کے تمام صارفین پر اثر پڑتا ہے, خاص کر کم مراعات یافتہ طبقوں پر اور ان پر جو مخدوش صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں. بندشوں کی وجہ سے ذرائع ابلاغ کی آزادی اور صحافیوں اور انسانی حقوق کی مدافعت کرنے والوں کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں یا زیادتیوں کو سرعام کرنے اور حکومت کو جواب دہ بنانے کی صلاحیت محدود ہو جاتی ہے. بندشوں اور پابندیوں سے معلومات کی آزادانہ ترویج و اشاعت بھی محدود ہو جاتی ہے. اقتصادی سرگرمیوں کو نقصان پہنچتا ہے, سماجی اور سیاسی بدنظمی پیدا ہوتی ہے اور عوامی تحفظ کے ماحول پر منفی اثر پڑتا ہے. یہ لازم ہے کہ انسانی حقوق کی آن لائن حفاظت اسی انداز میں کی جائے جس طرح اس سے ہٹ کر کی جاتی ہے. امریکہ اور اس کے شریک دستخط کنندگان بیلاروس کے حکام پر زور دیتے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ کی بندشوں اور اس پر روک لگانے یا اسے فلٹر کرنے سے اعتراض کریں اور انسانی حقوق سے متعلق بیلاروس کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کا احترام کریں. بیلاروس کی حکومت پر لازم ہے کہ وہ شہری آزادی کا احترام کرے جس میں انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں, جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کا احترام شامل ہے. یہ لازم ہے کہ بیلاروس کے انتخاب کے حوالے سے انسانی حقوق کی تمام خلاف ورزیوں کی غیر جانبدارانہ انداز میں چھان بین کی جائے اور ان کا ارتکاب کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ پاکستان نے ان خبروں کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان کی فوج آرمینیا کے خلاف آذربائیجان کی حمایت میں لڑائی میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت چلانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔